پیر 12 جولائی کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشیدگی جاری. اس پر دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ایک اہم اجلاس, لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں
جو مین قدم ہے وہ یہ کہ دہلی اس بات کو پہچانے اور سویکار کرے کہ ایک پولیٹیکل اپروچ رکھنا کشمیر کے حوالے سے بہت ضروری ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جمعے سے شروع ہونے والی احتجاجی لہر کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 31 ہو گئی ہے, جبکہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دارالحکومت دلی میں کشمیر کی صورتحال پر ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کی ہے. تفصیل کے لیے سری نگر سے ریاض مسرور.
دہلی یونیورسٹی میں زیر تعلیم عامر نذیر کی موت کے ساتھ ہی ہلاکتوں کی تعداد 31 ہو گئی ہے. عامر عید کے موقع پر چھٹی لے کر گھر آئے تھے اور برہان وانی کے جنازے سے واپسی پر نیم فوجی ہیلیکاروں کی فائرنگ کا شکار ہو گئے. سخت کرفیو اور ناکہ بندی کے باوجود جنوبی کشمیر کے بجبہاڑا قصبے میں ہزاروں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی. اس دوران ہسپتالوں میں ضروری ادویات کی قلت کے باعث قریب 1500 زخمیوں کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے. ادھر نئی دلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیر سے متعلق وزراء اور خفیہ اداروں کے افسران کے ایک اجلاس کی صدارت کی. اجلاس کے بعد انہوں نے محبوبہ مفتی کو مرکزی حکومت کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے. علیحدگی پسندوں کی کال پر آج اور کل ہڑتال کی جا رہی ہے.
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے سیکیورٹی کونسل کے مستقل رکن ملکوں کے سفیروں کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری کشیدہ صورتحال سے آگاہ کیا ہے اور وہاں ہونے والی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. دی ہیگ میں سالسی کے عالمی ٹرائبیونل نے بحیرہ جنوبی چین پر چین کے تاریخی دعوے کو مسترد کر دیا ہے اور فلپائن کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اپنے فیصلے میں ٹرائبیونل کا کہنا ہے کہ اس دعوے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں. شیراز حسن.
اپنے فیصلے میں سالسی کی عالمی عدالت نے کہا ہے کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ چین نے تاریخی اعتبار سے خصوصی طور پر سمندر اور وسائل پر کنٹرول رکھا ہو. اس فیصلے کے بارے میں چین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ بے بنیاد ہے اور یہ کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا. چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے قدرتی وسائل سے مالا مال جنوبی بحیرہ چین سے متعلق بین الاقوامی خصوصی عدالت کے فیصلے کے اعلان سے پہلے ہی اسے رد کر دیا تھا. یہ مقدمہ فلپائن نے دائر کیا تھا, جس کا کہنا ہے کہ خطے میں چینی سرگرمیاں بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں.
اٹلی کے جنوب میں دو مسافر ٹرینوں کے تصادم میں کم از کم 20 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں. ٹرینوں کا تصادم اینڈریا شہر میں ایک ہی ٹریک پر ہوا. چائے حادثہ پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. کئی بچوں کو ٹرین سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے, تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. برطانیہ میں شادی شدہ جوڑوں کے لڑائی جھگڑوں کے مقدمات میں سالسی کرنے والی شرعی کونسلوں کو خواتین کے خلاف تعصب کرنے کے الزام پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. ثنا گلزار.
شرعی کاؤنسلوں کا فیصلہ برطانیہ میں قانونی طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ان کاؤنسلوں کے کوئی قانونی اختیارات نہیں ہوتے ہیں. البتہ ان کے فیصلوں کو اخلاقی اور ثقافتی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. تاہم کچھ دعوے سامنے آئے ہیں جن کے مطابق کچھ شرعی کاؤنسلیں زبردستی کی شادیوں کو قانونی قرار دیتی ہیں اور خواتین کے ساتھ غیر منصفانہ برتاؤ کرتی ہیں. مئی میں برطانوی حکومت نے ایک آزاد ریویو تشکیل کروانے کا اعلان کیا تھا جو یہ طے کرے گا کہ کیا یہ کاؤنسلیں برطانیہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. تاہم کاؤنسلوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک بہت ضروری سروس فراہم کر رہی ہیں.
جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کو کھول دیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے صدر اور نائب صدر کے حامیوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کے بعد ایئرپورٹ کو کمرشل فلائٹس کے لیے بند کر دیا گیا تھا. اقوام متحدہ کے مطابق ان جھڑپوں میں 40,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے. سیمسنگ کا حال ہی میں فروخت کے لیے پیش کیا جانے والا موبائل فون گلیکسی S7 ایکٹیو پانی میں گرنے کے باوجود محفوظ رہنے کے تجربے میں ناکام رہا ہے. ذیشان حیدر.
یہ تجربہ مصنوعات کا جائزہ لینے والی ایک بڑی ویب سائٹ کنزیومر رپورٹس کی جانب سے کیا گیا. سیمسنگ نے اپنے نئے اسمارٹ فون گلیکسی S7 ایکٹیو کی تشہیر یہ کہہ کر کی تھی کہ یہ پانی میں محفوظ رہتا ہے. جب اس فون کو پانی کے ایک ٹینک میں ڈالا گیا تو اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. سیمسنگ کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ وہ موبائل فون ہوں گے جن میں نقص ہوگا اور اتنے واٹر ٹائٹ نہیں ہوں گے جتنا کہ انہیں ہونا چاہیے تھا.
برطانیہ کی آکسفرڈ یونیورسٹی کے محققین نے ایسے پتھر دریافت کیے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کم از کم 700 سال پرانے ہیں. برازیل میں کھدائی سے ملنے والے ان پتھروں کو بندر ہتھوڑے کے طور پر استعمال کرتے تھے. پتھر کے ان ہتھوڑوں پر کاجو کا صدیوں پرانا تیل لگا ہوا ہے. یہ ہتھوڑے ایک ایسے علاقے میں درخت کے نیچے دفن ملے ہیں جہاں اب بھی بندر رہتے ہیں. اس تحقیق میں شامل ڈاکٹر لائیڈیا نے بتایا.
Our ہماری کھدائی امریکہ میں موجود دور کے بندروں کے حوالے سے اپنی نوعیت کی پہلی کھدائی ہے. اس کھدائی سے ہم نے ماضی میں جھانکنے کی کوشش کی ہے جس سے بندروں کی مختلف نسلوں میں ٹیکنالوجی کے ارتقاء کے بارے میں ایک بڑی تصویر سامنے آ سکے گی اور ہم یہ جان سکیں گے کہ بندروں کی کچھ نسلوں میں پتھر کا استعمال کیوں جاری رہا جبکہ کچھ نسلوں نے اسے کیوں چھوڑ دیا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بات شروع کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے جہاں حزب المجاہدین کے کمانڈر کی ہلاکت کے بعد کشیدگی جاری ہے اور وادی کے سبھی اضلاع میں آج بھی کرفیو نافذ ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے افریقی ممالک کے دورے سے واپسی پر منگل کو دارالحکومت دلی میں کشمیر کی صورتحال پر ایک اہم اجلاس کی صدارت کی ہے جس میں وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ بھی شامل تھے. وادی میں گزشتہ چار دنوں میں مرنے والوں کی تعداد 31 ہو گئی ہے. ادھر اسلام آباد میں پاکستان کے خارجہ سیکرٹری نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مستقل رکن ممالک کے سفیروں کو کشمیر کے حالات پر اپنی تشویش سے آگاہ کرایا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
وادی کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں کرفیو کا سختی سے نفاذ کیا جا رہا ہے. جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں آج بھی مظاہروں کی کوششیں کی گئیں لیکن سیکیورٹی فورسز نے انہیں ناکام بنا دیا. دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے آج وادی کی صورتحال کا جائزہ لیا. اس میٹنگ میں سینئر وزراء اور قومی سلامتی کے مشیر بھی شریک تھے. وفاقی وزیر جتندر سنگھ.
پردھان منتری جی نے جموں کشمیر کی جنتا سے یہ اپیل کی ہے کہ شانتی بنائے رکھیں, امن بنائے رکھیں تاکہ استھتی جلد سامان्य کی اور لوٹ جائے. انہوں نے یہ بھی آشا ویکت کی ہے کہ کسی نردوش کو کسی پرکار کی اسویدھا نہ ہو, کسی پرکار کا نقصان نہ پہنچے, ہانی نہ پہنچے.
کشمیر کے ہی مسئلے پر آج دلی میں اماموں کے ایک وفد نے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی.
چاہے کشمیر کا مسلمان ہو, چاہے اروناچل کا ہو, چاہے بھارت کے کسی بھی حصے کا کوئی آدمی ہو, ہماری بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے وی آر انڈینز, ہم سب بھارتیہ ہیں. اگر کشمیر بھی ہمارا حصہ ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی تکلیف ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. آج ہم ان تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن قائم ہونا چاہیے. سب سے بنیادی بات یہ ہے.
اطلاعات کے مطابق راجناتھ سنگھ 17 جولائی کو امریکہ کے دورے پر روانہ ہونے والے تھے لیکن کشمیر کے حالات کے پیش نظر انہوں نے اپنا دورہ فی الحال ملتوی کر دیا ہے. وادی میں مظاہروں اور تشدد کا سلسلہ حزب المجاہدین کے نوجوان کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد شروع ہوا تھا اور حکومت نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے حزب اختلاف اور حریت کے رہنماؤں سے بھی رابطے کیے ہیں. ادھر پاکستان نے آج اسلام آباد میں سیکیورٹی کونسل کے مستقل رکن ممالک کے سفیروں کو کشمیر کے حالات پر اپنی تشویش سے آگاہ کرایا. پاکستان کے خارجہ سیکرٹری.
یہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں سیکیورٹی کونسل کی, سلامتی کونسل کی جو قراردادیں پاس ہوئی تھیں, ان کا ہندوستان کو پاس کرنا چاہیے. اس میں باقاعدہ اس کے حل کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستان ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو اس مسئلے کو جس نے جنوبی ایشیا میں بہت کئی سالوں سے کشیدگی رکھی ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے.
انڈیا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے آنے والے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردی کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے.
They reflect Pakistan's continued attachment to terrorism and its usage as an instrument of state policy.
بی جے پی کی حکومت کے لیے کشمیر میں یہ اب تک کی سب سے بڑی آزمائش ہے. سہیل حلیم بی بی سی دلی.
کشمیر میں وقتاً فوقتاً حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں مگر ان کا سیاسی حل کیا ہے, دلی اور کشمیر میں کیا سوچ ہے, اسی کا جائزہ لینے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دلی میں دی وائر کے بانی ایڈیٹر سدھارتھ وردراجن اور سری نگر میں ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور سے بات کی. گفتگو کا آغاز سدھارتھ وردراجن سے کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا حالیہ کشیدگی پر دلی میں حکومت کا رد عمل مناسب تھا؟
دیکھیے رسپانس دو قسم کے ہوئے ہیں، ایک تو سڑکوں پہ جس طرح سے سیکیورٹی فورسز کا رسپانس رہا ہے اور دوسرا سیاسی رسپانس. میرا ماننا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا رسپانس کچھ زیادہ سخت ہے تو کچھ زیادہ ہی ہے مطلب، اور جو سیاسی رسپانس ہے وہ ڈھیلا ہے. جس تیزی کے ساتھ دیش کے جو لیڈر لوگ ہیں ان کو بیان دینا چاہیے تھا، اپیل کرنا چاہیے تھا، انوالو کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا ہے. ایک وجہ یہ تھی کہ مودی صاحب خود دیش کے باہر تھے، وہ افریقہ میں ایک کافی اہم دورے پہ تھے، لیکن لوٹ کی آج جو ہے ایک ہائی لیول مذاکرات یا ایک طرح سے ایک ڈسکشن میٹنگ ہوا ہے گورنمنٹ کے اندر جہاں پہ سچویشن کا جائزہ لیا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو سرکار کرائسس مینجمنٹ کے موڈ میں ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کرائسس ٹلتے ہی کیا سرکار کے پاس کوئی ایسے قدم ہیں اٹھانے کے لیے جس سے آئندہ ان جھڑپوں کے بعد یا ایسے سچویشن کے بعد سچویشن بگڑ نہ جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا آج تک یا ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے.
اچھا ریاض، آپ وادی میں ہیں، سری نگر میں ہیں، وہاں پر کیا تاثر ہے؟
جی دیکھیں، میں سدھارتھ جی کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ پولیٹیکل ریسپانس جو ہے وہ تین دن بعد آیا اور وہ بھی اتنا ایمبیگیوس اور اتنا ویگ تھا، اس میں ابہام بہت تھا. کیونکہ ہوم منسٹر نے جو ہے اپوزیشن لیڈرز دلی میں ان سے بات کی اور یہاں عمر عبداللہ سے بات کی، جبکہ فورسز کو رین ان کرنے کے حوالے سے کوئی انسٹرکشن نہیں دیا گیا، بلکہ کنڈم بھی نہیں کیا گیا کہ اتنا وینٹن اور اتنا ہول سیل کلنگ ہوا ہے. صرف تین دن کے اندر 31 لوگ مارے گئے اور 500 کلیشز ہوئے ہیں. اور یہ جو میٹنگ آج ہوئی ہے، اس کے بعد بھی سیدھے سیدھے جو بیان آیا ہے پرائم منسٹر آفس سے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو ہر ممکن تعاون دیا جائے گا. لیکن ایک بات سگنیفیکنٹ مجھے لگی آج جو ساؤتھ کشمیر میں ہم نے دیکھا، موڈ جو تھا سیکورٹی فورسز کا، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یونائیٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری کا بیان آیا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن نے کنسرن ظاہر کیا ہے اور پاکستان نے بھی ٹیک اپ کیا ہے. تو اس کے بعد ایک ڈپلومیٹک پریشر کے تحت مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی ان ریٹن یا ان ڈکلیئرڈ ایک انسٹرکشن گیا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ جس دہلی یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کی موت ہو گئی تھی، وہ زخمی تھے آج صبح ہی، تو ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ تھے اور فورسز سڑکوں پہ تھے، انہوں نے روکا نہیں. اگر یہ پالیسی پہلے سے ہوتی کہ ان کو روکا نہ جاتا فیونرل میں جانے کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی.
اچھا،
یہ 2010 کو بھی اگر آپ یاد کریں تو اس وقت کرفیو کب ہٹانا ہے، کب نافذ کرنا ہے، یہ فیصلہ تک یہاں کے چیف منسٹر سیکرٹریٹ میں نہیں ہوتا تھا. وہ فیصلہ بھی دلی کی وزارت داخلہ میں ہوم سیکرٹری لیتے تھے. تو آج بھی ہمیں لگتا ہے ایسا ہی، کیونکہ آج بھی جو تاثر سامنے آیا اس ہائی لیول میٹنگ کے بعد جو دلی میں ہیں، اس میں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ دلی کی حکومت نے یا پالیسی سازوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ مس ہینڈل کیا گیا سچویشن کو اسٹیٹ کے لیول پہ. اور اب کے بعد سے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اے کے ڈوول، اور جو وہ ہوم منسٹر کے ساتھ سبارڈینیٹ کریں گے اور ڈائریکٹ کنٹرول کریں گے کرائسس مینجمنٹ کے کسی بھی سچویشن کا.
اچھا ریاض، یہ بتائیں کہ وادی میں لوگوں کا ریاستی حکومت پر کوئی اعتماد ہے؟
جی دیکھیں، ریاست میں اس وقت جو ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ ڈسپنسیشن ہے. ایک یہ ہے کہ یہ ایک علاقائی پارٹی ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، محبوبہ مفتی کی پارٹی.
جی،
ان کے ریجنل آسپریشنز ان کا پولیٹیکل ایجنڈا رہا ہے، لیکن ان کا جب سے الائنس ہوا ہے، رولنگ الائنس بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ، تب سے ایک انریسٹ سا پہلے سے ہی تھا، ایک لاوا سا پک رہا تھا. کہ انہوں نے جب انتخابات کے لیے کیمپین کیا تو لوگوں سے یہ کہا کہ ہم کمیونل فورسز کو دور رکھنے کے لیے آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں. تو بعد میں انہوں نے بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا، لیکن الائنس کے بعد جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اس پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو اس لیے ایک جنرل فیلنگ آف ڈس اپوائنٹمنٹ اور جنرل فیلنگ آف ایلینیشن ہے سینٹر کے تئیں بھی اور ریاستی حکومت کے تئیں بھی. اور خاص طور سے اس میں سب سے معنی خیز بات یہ ہے کہ یہ ایپی سینٹر آف ٹرمائل جو آج ہے، جہاں پہ اس کا مرکز ہے، اس کو محبوبہ مفتی یا ان کی پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ کہا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ سیٹیں جو ان کی اسمبلی میں ہیں وہ انہی چار اضلاع سے ہیں جہاں زیادہ ٹرموائل ہوا ہے.
اچھا سدھارتھ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کشمیر میں بی جے پی اور پی ڈی پی کا جو اتحاد ہے، اصل میں یہی فساد کی جڑ ہے. آپ کے خیال میں کشمیریوں کے لیے کیا بی جے پی قابل قبول نہیں ہے؟ اور حالیہ تصادم میں کیا یہی کسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے؟
नहीं, मुझे लगता है कि ये एक सिंपलिस्टिक विश्लेषण होगा, एनालिसिस होगा, क्योंकि जो बुनियादी सूरत हाल है वो पीडीपी की अगर अलहदा सरकार होती या कॉन्फ्रेंस की सरकार होती या पीडीपी और कांग्रेस की सरकार, मतलब किसी भी गठबंधन का कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए, लेकिन जो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बुरहान वानी के तलाश में एक साल से थे और जाहिर है कि मौका मिलते ही वो उनको मार गिराने पे पीछे नहीं हटते, तो ये क्राइसिस होना ही था चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत होती। ये अलग बात है कि पीडीपी का हुकूमत में रहना, जबकि पीडीपी एक ऐसा पार्टी माना जाता था जो सेंटिमेंट को समझ के उसको एक तरह से सॉफ्टन करने में कामयाब रहता था, अब वो किरदार जो है पीडीपी निभा नहीं सकता, अपना नहीं सकता। इस वजह से मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट में थोड़ी और वजन है, लेकिन अगर ये सरकार नहीं होती, बीजेपी नहीं होता, मैं नहीं मानता प्रोटेस्ट में कोई कमी होती या सिक्योरिटी फोर्सेस के रिस्पांस में कोई कमी होती। मतलब
लेकिन
2010 में इसी तरह का क्राइसिस वहां पे हुआ था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार
जी। लेकिन सदात, ये देखिए ना, इस कशीदगी के दौरान 3 दिन के अंदर 30 लोग मारे गए हैं, जो कोई कम तादाद नहीं है, तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस का रवैया बदला है या फिर एहतजाज की नौयत ही अलग थी?
देखिए, रवैया तो ना तो बदला है, और मैं समझता हूँ कि हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस का अप्रोच ये होता है कि आप भीड़ को जल्द से जल्द डिस्पर्स करें ताकि वो आप पे हमला ना करें, और इसमें अगर लोग मारे जाते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेज इस चीज को एक बहुत मतलब कैजुअलिटीज को बचाने के चक्कर में, मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी फोर्सेस कभी रहा है। आप 2008-2010 में देखिए, जब डेथ टोल उस वक्त भी स्टोन थ्रोइंग के हवाले मतलब उस रिस्पांस में काफी हाई था, मतलब कि 100 से ऊपर रहा था, नंबर बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेज का ये एक हमेशा एक इनका एटीट्यूड रहा है, और मुझे लगता है कि नॉन लीथल मेथड्स ऑफ डीलिंग विद क्राउड कंट्रोल, इस पे जो है कभी भारतीय सरकार ने तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से कश्मीरी जो नौजवान है जो सड़कों पे उतर आते हैं और बाद दफा वायलेंस पे भी उतर आते हैं, उनके साथ डील करने का सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे एक ही रास्ता होता है, वो है गोली फायर करना, जबकि बहुत सारे ऐसे विकल्प, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जहाँ पे आप परमानेंट इंजरी नहीं कॉज करेंगे और क्राउड आपका डिस्पर्स हो जाता है, लेकिन इस पे तवज्जो सैडली भारत सरकार ने नहीं दिया।
अच्छा रियाज, आप क्या कहेंगे? नाकदीन कहते हैं कि जी, ये खराब सूरत हाल का सबसे बड़ा सबब सिक्योरिटी फोर्सेस का जानलेवा ताकत का इस्तेमाल था, तो वादी में क्या तासुर है?
मैं मसला असली कानून का है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एक कानूनी इख्तियार है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के जरिए से, तो इसलिए ये भी होता है साइकोलॉजिकली कि जब आपको ये मालूम हो कि अगर आपसे गलती हो भी जाए तो आपका मुआवजा नहीं होगा, तो उससे ये मतलब एंटन किलिंग्स भी हो जाती हैं, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट किसी भी अगर कसूरवार भी पाया जाए तहकीकात में किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती उस कानून के हवाले
जी।
देखिए, हम एक चीज को, एक कॉन्टेक्स्ट को बोल रहे हैं जो 2010 के हवाले से मैं याद दिलाऊंगा, कोई 6 मार्चेस हुए थे जिनको मिलियन मार्चेस कहा जाता है।
अच्छा।
और मैं उन 6 के 6 मार्चेस में मौजूद रहा, और उस वक्त हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि मार्चेस को रोकना नहीं है। जब हुकूमत की पॉलिसी ये आई सामने कि भाई मार्चेस को रोकना नहीं है, तो अलहदगी पसंद ने कहा लोगों से कि आप वायलेंस न करें, कहीं बंकर न उड़ाएं, कहीं पे पत्थर न मारें, तो वो 6 के 6 मार्च तारीख में रकम है कि कहीं किसी बंकर को या किसी सिक्योरिटी फोर्स एहलकार पर कोई पत्थर नहीं बरसा। अब बाद में जब उन मार्चेस को रोकने की कोशिश की गई तो उसके बाद वायलेंस शुरू हुआ, वो भी जून 2010 की बात है। तो ये बेसिकली इंटरनेशनलाइज हो जाता है, जब भी कश्मीर में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे आते हैं तो यहाँ पे एक कल्चरल लिंगो है जो नारे हैं, तो ये क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है ये नारेबाजी, झंडे लहराने या इन चीजों के मजाहरे से बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत चिढ़ जाते हैं कि किसी ने आजादी का नारा क्यों लगाया, किसी ने कोई बात क्यों की, या किसी ने किसी दूसरे मुल्क का झंडा क्यों लहराया, कोई परचम क्यों लहराया, तो इस चीज को रोकने के लिए जब क्राउड्स को आप जबरदस्ती रोकते हैं तो लड़के वायलेंट हो जाते हैं। तो 2010 की मिसाल इसमें बेहतरीन मिसाल है, उस वक्त भी यही लोग जो यहाँ की रियासती पुलिस के सरबरा आज हैं वही उस वक्त भी पुलिस के सरबरा थे, और उनकी ही ये पॉलिसी रही होगी जाहिर है उस वक्त मार्चेस को अलाउ करने में। तो आज जाहिर है एक फ्यूनरल के लिए लोग जा रहे थे, अब इसमें लेकिन एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट ये था कि एक मिलिटेंट कमांडर के फ्यूनरल में जा रहे थे, तो उससे पहले ही आपको याद होगा कि 24 जून को एक हमला हुआ था जो अस्करियत पसंदों ने जनूबी कश्मीर में ही हाईवे पे किया था, और उसमें सीआरपीएफ के 8 एहलकार हलाक हो गए थे उस पर काफी ज्यादा रिव्यू लिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे सीधे कहा कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट दे रखी है या मतलब पूरी तरह से उनको फ्री हैंड दे दिया है कि वो सिचुएशन को फर्मली डील करे। जाहिर है जब लोग किसी मिलिटेंट कमांडर के फ्यूनरल में जाएंगे तो यू साइकोलॉजिकली टेंड टू कंसिडर देम एज कम्बेटेंट्स, तो इस पॉलिसी की इन गुथियों को सुलझाने की जरूरत है, तब जाके ये स्ट्रीट पर क्राउड कंट्रोल की जो बातें होती हैं तब उनको रैशलाइज किया जा सकता है।
अच्छा सिद्धार्थ, या आप ये बताइए हमें कि कश्मीर की जो अलहदगी पसंद जमाते हैं वो कहाँ खड़ी हैं और इनका मौजूदा हालात में क्या किरदार होना चाहिए?
सबसे पहले तो मैं समझता हूँ, हालांकि मैं एक दिल्ली से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये जो अभी ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है वो एक स्पॉन्टेनियस ड्रामा है जिसमें इन लोगों का ज्यादा हाथ या किरदार नहीं है। भले ही वो एक तरह से हड़ताल या बंद का ऐलान दे रहे हैं लेकिन लोगों का काफी अच्छा खासा इसमें इनिशिएटिव है, आम जो शहरी है कश्मीर का। तो ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि रोल होना क्या चाहिए। एक और प्री महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि भाई आप लोग सरकार की मदद करें, सिचुएशन को डिफ्यूज करें। इस पे जो है मीरवाइज साहब का बयान आया कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है जब आप खुद हमको सेट टू पीस मानते हैं। एक जमाने में जब अडवाणी साहब डिप्टी पीएम थे तो एक तरह से एक डायलॉग प्रोसेस के बारे में सोचा गया था। जब तक हम उस चीज को रिवाइव नहीं कर पाएंगे तब तक मुझे लगता है कि ये उम्मीद करना कि हुर्रियत का कोई किरदार होगा या कोई जिम्मेदार किरदार होगा जिससे वो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में भारत सरकार या कश्मीर सरकार को मदद करेगा, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर आप एक प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करते हैं, एक डिस्कशन डायलॉग प्रोसेस है, मुझे उसके चलते काफी कुछ मुमकिन हो सकता है। लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक उस करने के लिए तैयार है।
अच्छा रियाज, आप बताइए कि क्या कश्मीर में, क्या वादी में ये तासर है कि लोग हालात की संगीनी को नहीं समझ रहे? जो बेयकीनी है नौजवानों में उसे क्या नजरअंदाज किया जा रहा है?
मतलब मामला ये है कि यहाँ के जो सेंटिमेंट है, हमारे यहाँ की एक इलेक्टेड असेंबली है, उसके एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लंगेट से इंतखाब लड़े हैं और दूसरी तीसरी बार शायद एमएलए हैं, वो असेंबली के फ्लोर पे कहते हैं कि ये कश्मीर मुतनाज़ा है और यहाँ की अक्सरियत आजादी चाहती है। ये कोई हुर्रियत लीडर नहीं कह रहा है, हमने स्टोरीज की है, उनके इंटरव्यूज चले, उनकी तकारीर ब्रॉडकास्ट हुई है। तो जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये महसूस हो रहा हो कि जो डोमिनेंट सेंटिमेंट है वो नहीं चाहते हैं कि उनको गवर्न उस सिस्टम के तहत किया जाए जिस सिस्टम के तहत किया जा रहा है, तो तब आप आम लोगों के तासुरात का तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और जब जब भी यहाँ ऐसी बाउट्स ऑफ यू नो वायलेंस या ऐसे स्पेल्स ऑफ अनरेस्ट हुए हैं तब तब ये सारा असली मसला जो है वो कॉम्प्लिकेट किया गया है दूसरी चीजों की तरफ। जैसे आप कह रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार देंगे, साबिका जो वजीर आला रहे हैं वो मनमोहन सिंह जो वजीर आजम थे उस वक्त, उनके सामने उन्होंने काजीगुंड में एक ट्रेन सर्विस के इफ्तिताह के मौके पे सीधे कहा कि यहाँ के नौजवान जो है वो रोजगार के लिए बंदूक नहीं उठा रहे हैं, इसलिए अगर बंदूक को अनपॉपुलर करना है तो कुछ और करना होगा, उसके लिए रोजगार के वायदे खाली या लोन देने के वायदे खाली काम नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो एस्पिरेशंस और ग्रीवेंसेस को मिक्स किया जा रहा है ना, तो ग्रीवेंसेस तो होती हैं हर एक सोसाइटी में, जहां पे एक ऑर्डर हो, असेंबली हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहां पे ग्रीवेंसेस को आप रिड्रेस भी करते हैं, लेकिन उससे एस्पिरेशंस खत्म नहीं हो जाती हैं। एस्पिरेशंस कब फिर मुख्तलिफ शक्लों में जो है वो उभर कर आती हैं और हालात खराब हो जाते हैं।
सिद्धार्थ, आप बताइए जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आगे का रास्ता क्या है?
देखिए, सबसे पहले सिचुएशन काबू में आना बहुत जरूरी है और ये साइकिल ऑफ वायलेंस जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों पे गोलीबारी कर रहे हैं और उसके रिस्पांस में जो है और लोग सड़क पे उतर आते हैं, ये साइकिल कहीं ना कहीं इसका तोड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि बिटवीन देम सिक्योरिटी फोर्सेज, दिल्ली की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार जो है मिलजुल के ये कहीं ना कहीं एक डीएस्केलेशन का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो मेन कदम है वो ये कि दिल्ली इस बात को पहचाने और स्वीकार करें कि एक पॉलिटिकल अप्रोच रखना कश्मीर के हवाले से बहुत जरूरी है। कि पीडीपी बीजेपी का जो अलायंस डॉक्यूमेंट है, जब इनकी सरकार बनी तो उसमें पीडीपी ने काफी दबाव डाला बीजेपी पे कि आप कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करें, कबूल करें कि मसला कश्मीर है और इस पे सियासी कदम लेने की जरूरत है। तो अभी तक जो है उस दिशा में मोदी सरकार ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए। हालांकि महबूबा मुफ्ती अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद कम से कम 5-6 हफ्ते जो है बीजेपी को लटका के रखी कि भाई सरकार दोबारा हम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और वो एक तरह से अश्योरेंसेज के तलाश में थी। कौन से अश्योरेंसेज उनको दिए गए ये हम नहीं जानते, लेकिन
आज अगर मोदी सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि मसला कश्मीर पे फोकस करना बहुत जरूरी है, डायलॉग प्रोसेस जो डिसग्रंटल एलिमेंट्स है, जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनसे बात करना जरूरी है, और एक सिक्योरिटी फोर्सेस और ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक डेमोक्रेटिक पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि अगर सरकार इन चीजों को मान ले तो आगे जाके सिचुएशन नॉर्मलाइज हो सकता है कुछ हद तक। लेकिन मेन चीज है कि सरकार को मानना पड़ेगा कि सिचुएशन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, एक पॉलिटिकल डायमेंशन है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है।
श्रीनगर से गुफ्तगू में शामिल थे हमारे नामानिगार रियाज मसरूर और दिल्ली से सहाफी और तज्जियाकार सिद्धार्थ वरदराजन। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन अभी जारी है।
बीबीसी के साथ
कौम आपका मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है,
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए बीबीसी उर्दू को।
मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 0092-5126-111-39 पर कॉल कर सकते हैं।
अब खेल की खबरों के साथ सबनाज।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक ने लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में टीम की प्रैक्टिस के दौरान बीबीसी को फेसबुक लाइव के दौरान पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 14 जुलाई को होने वाले पहले मैच के हवाले से बताया।
अच्छी पोजीशन लग रही है, हम लोग बेटर सिचुएशन में है कि जहाँ पे हम टफ इंग्लैंड अटैक को हमने फेस करना, उसको जो भी जो हमें तैयारी चाहिए थी वो मिली है। लेट्स सी हाउ इट जस्ट गो इन द टेस्ट।
इंग्लैंड के साबिक बॉलर स्टीव हार्मिसन का कहना है कि स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस पाए जाने वाले क्रिकेटर्स पर ताहयात पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। उनका यह बयान इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले मैच में पाकिस्तानी टीम में शामिल स्पॉट फिक्सिंग का शिकार फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज करने से कबल सामने आया है।
If it ever happens again, they should be banned for life.
उधर इंग्लैंड ही के साबिक बैट्समैन जेम्स टेलर ने भी हार्मिसन के इस बयान की तायद की है, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस सजा याफ्ता पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद आसिफ ने अपने दिफा में कहा है,
गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसे खुद को साबित करने का दोबारा मौका ही न दिया जाए। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार फिर वापस आना चाहता हूं और इसके लिए मैं सख्त मेहनत कर रहा हूं।
सुनते हैं फास्ट बॉलर वहाब रियाज लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आमिर के हवाले से क्या कहते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये लोग आमिर से आमिर को डिस्कस करें, इसका मतलब है कि लोगों को उसका डर जरूर है। अगर ये लोग ये सोच रहे हैं पाकिस्तान टीम इस चीज से डिमोरलाइज हो जाएगी, तो हम लोग तो अपना माइंड बनाकर रहेगा कि हमने बातें सुननी और हमें सुननी पड़ेगी, तो हम लोग सुन लेंगे। हमारा क्या जाता है।
6 मरतबा के ओलंपिक चैंपियन यूसेन बोल्ट जमैका की जानिब से रियो ओलंपिक्स में 100 और 200 मीटर की रेस में अपने टाइटल का दिफा करेंगे। जमैका की जानिब से 63 अफराद की टीम में शामिल यूसेन बोल्ट की हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद ओलंपिक्स में शिरकत मशकूक थी।
खेलों की खबरें आपने सबानास से सुनी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर है और इसी तनाजर में हमने T20 टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी से खुसूसी इंटरव्यू किया। बूम बूम अफरीदी की गुफ्तगू जरा देर में। सरबीन का निस्फ आया है, यहां सुनते हैं खबरों का खुलासा शुमाइला जाफरी से।
के जेर इंतजाम कश्मीर में जुम्मे से शुरू होने वाली एहतजाजी लहर के दौरान हलाक होने वालों की तादाद 31 हो गई है। दी हेग में सालसी के आलमी ट्रिब्यूनल ने बहीरा जनूबी चीन पर चीन के तारीखी दावे को मुस्तरद कर दिया है। اٹلی کے جنوب میں دو مسافر ٹرینوں کے تصادم میں کم از کم 20 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کو کھول دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے صدر اور نائب صدر کے حامیوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کے بعد ایئرپورٹ کو کمرشل فلائٹس کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ برطانیہ میں شادی شدہ جوڑوں کے لڑائی جھگڑوں کے مقدمات میں ثالثی کرنے والی شرعی کونسلوں کو خواتین کے خلاف تعصب کرنے کے الزامات پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سالسی کی بین الاقوامی عدالت نے جنوبی بحیرہ چین پر چینی دعووں کے خلاف اور فلپائن کے حق میں فیصلہ سنایا ہے۔ نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں قائم پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ چین کے دعوے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ فلپائن نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے۔ تاہم چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس کے فیصلے کے بارے میں چین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ بے بنیاد ہے اور یہ کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس سے قبل چائنا کی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ چین خطے میں اپنے حقوق کا دفاع کرتا رہے گا۔ یہ پہلی بار ہے کہ بحیرہ جنوبی چین پر حق کے متضاد دعووں پر کسی بین الاقوامی عدالت نے فیصلہ سنایا ہو۔ چین سے سٹیون میکڈونلڈ کی رپورٹ عمر آفریدی پیش کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
دونوں طرف کے مظاہرین صبح صبح ہیگ میں بین الاقوامی ثالثی عدالت کے سامنے جمع تھے۔ یہ فیصلہ بحیرہ جنوبی چین میں لمبے عرصے سے جاری تنازع میں ایک اہم موڑ ہے۔ فیصلے کی خبر جلد ہی منیلا پہنچ گئی۔ فلپائن کے سیکرٹری برائے خارجہ امور پرفیکٹو یاسے نے کہا،
دی فلپائنز ویلکمز دی ایشوئنس ٹوڈے۔
فلپائن اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ فلپائن خطے میں امن اور استحکام کے لیے اس مسئلے کے پرامن حل کا تہیا کیے ہوئے ہیں۔
یہ علاقہ کئی دہائیوں سے مختلف ملکوں کے درمیان نزاع کا باعث ہے، جنہوں نے اس کے جزیروں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ چین یہاں کی چٹانوں پر سمندری ریت ڈال کر انہیں ایسے جزیروں میں بدل رہا ہے جن پر جہازوں کے لیے رن وے اور بندرگاہیں بن سکیں۔ فلپائن اس کی مخالفت کرتا رہا ہے، مگر چین کا موقف تھا کہ وہ کچھ غلط نہیں کر رہا۔ چائنا انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے نائب صدر رن زونگزے کا کہنا تھا،
یہ
عوامی بہبود جیسے لائٹ ہاؤس اور ہنگامی مدد کے لیے ہے، ساتھ ہی بنیادی دفاعی سہولیات بھی ضروری ہیں۔
آج کے فیصلے سے سمندر کے بیچ میں موجود خشکی کے کسی ٹکڑے کو جزیرہ یا چٹان قرار دینے میں مدد ملے گی۔ اس کی اقتصادی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ خشکی کا ہر ٹکڑا ماہی گیری اور تیل اور گیس کے حقوق سے متعلق الگ حدود رکھتا ہے۔ اس تنازع میں چین کا دعویٰ تقریباً سارے بحیرہ جنوبی چین پر ہے، مگر دوسرے ممالک کچھ حصوں پر اپنا حق جتلاتے ہیں۔ چین کے دعوے کا انحصار 1940 کے ایک نقشے پر ہے جو 9-ڈیش لائن کہلاتا ہے۔ فلپائن کہتا ہے کہ جزائر اسپریٹلے پر چین کو تعمیرات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اقوام متحدہ کے اس ادارے کے فیصلوں کا ماننا لازمی ہے، مگر انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس وقت یہ واضح نہیں کہ چین اس فیصلے کے بعد کیا رویہ اپنائے گا۔
چین سے سٹیون میکڈونلڈ کی رپورٹ عمر آفریدی پیش کر رہے تھے۔ چین سے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں ملک کی مختلف شہروں کی بڑی شاہراہوں اور سڑکوں پر رات گئے کچھ بینرز نمودار ہوئے، جن میں فوج کے سربراہ راحیل شریف سے ایک گزارش کی گئی۔ یہ گزارش کیا ہے اور گزارش کرنے والے ہیں کون، یہ گتھی سلجھا رہی ہیں ہماری ساتھی امبر شمسی۔
عید کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی ملک کے 13 بڑے شہروں میں بینر لگے نظر آئے، جن میں پاکستان کے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے درخواست کی جا رہی ہے۔ ان پر لکھا ہوا ہے، جانے کی باتیں پرانی ہو گئی ہیں، خدا کے لیے اب آ جاؤ۔ یہ بینر ایک نئی اور نامعلوم سیاسی جماعت موو آن پاکستان نے 4-5 لاکھ روپے کی لاگت سے چھپوا کر لگوائے ہیں۔ اس جماعت کے صدر میاں محمد کامران ہیں، جو فیصل آباد کے ایک کاروباری شخص ہیں۔ ان کی کمپنی ایس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، جو تعمیراتی کام کرتی ہے اور سکول، کالج اور اخبار چلاتی ہے۔ اپنی سیاسی جماعت کا الیکشن کمیشن میں اندراج جنوری 2013 میں کیا۔ اس سے پہلے موو آن پاکستان نے فروری میں ایک اور بینر پر مبنی مہم چلائی تھی، اس وقت ان کا مطالبہ تھا کہ جنرل راحیل شریف مدت ملازمت میں توسیع نہ لینے کا فیصلہ واپس لیں، لیکن اس بار موو آن پاکستان کا مطالبہ کچھ آگے بڑھ گیا ہے۔ میاں محمد کامران،
ملٹری کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں ماشاء اللہ کے لیے تو بالکل بھی نہ اس کی فیور میں ہوں، لیکن میں اس فیور میں ضرور ہوں کہ پاکستان کی پرائیورٹی سب سے پہلے ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں رحیل شریف صاحب اپنی سپرویژن میں ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے، اس کے بعد یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو انڈر دا سپرویژن آف آرمی چیف، جس طرح وہ سپروائز کر رہے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کو بھی، جس طرح وہ سپروائز کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ضرب عزب آپریشن کو بھی، دہشت گردی کو بھی، اور اس کے علاوہ کرپشن کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر بھی جو اس وقت اقدامات لیے جا رہے ہیں۔
تاہم کو مارشل لا اور ایمرجنسی کے بارے میں وہ کچھ غیر واضح لگے۔
اس کو دیکھیے بیانک شکل بھی دی جا سکتی ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں مارشل لا لگ جائے گا اور سب حقوق سلم ہو جائیں گے، آپ ایمرجنسی بھی تو لگ سکتی ہے نا، ایک پریزیڈینشل جو ہے وہ بھی تو سامنے آپشن آ سکتی ہے پریزیڈینشل رول کی، ٹھیک ہے، تو یہ آپشن بھی ہیں سامنے، مارشل لا ہی آپشن نہیں ہے۔
اینکر اور تجزیہ نگار طلعت حسین کو یقین ہے کہ موو آن پاکستان کی مہم میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔
دیکھیں یہ نامعلوم تنظیم کے پیچھے کون ہوگا، ظاہر ہے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہی لوگ ہوں گے، کسی کو بھی یہ زوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پوسٹرز عوام کی طرف سے لگے ہوئے ہیں، یہ عوام کی طرف سے نہیں لگے ہوئے، لگوائے گئے ہیں۔
کالم نگار ایاز امیر کہتے ہیں کہ اس مہم کے پیچھے فوج یا اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرانا محض قیاس آرائیاں ہیں۔
ہم سب قیاس کر رہے ہیں، یہ پوسٹر جو ہیں شہروں میں چڑھ گئے ہیں، کس نے کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، لیکن وہ حتمی بات جو ہے کہ ان کے ذہنوں میں کوئی بات ہے یا نہیں ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ جہاں تک تعلق ہے جو زیادہ پالیسیز ہیں اس میں تو ان کا اثر ہو رہا ہے، ان کی پالیسیز چل رہی ہیں، وہ اپنی باتیں منوا رہے ہیں، تو پریشر کا، صرف پریشر کرنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔
طلعت حسین ضرور کہتے ہیں کہ اگرچہ وزیر اعظم پر دباؤ نہیں ڈالا جا رہا تو جنرل راحیل شریف پر تو ڈالا جا رہا ہے،
لیکن کیا راحیل شریف وہ قدم اٹھا پائیں گے؟ پھر آرمی کے اندر ڈائنمکس جس کو کہتے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے، نیا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے جو لائن میں لگے ہوں گے چار پانچ لوگ، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے جی کہ یہ اگر ان کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے یا ایک اور ٹینیور مل جاتا ہے تو ان کے کیریئر ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ آسان کام نہیں ہے، پوسٹرز کے ذریعے کوز نہیں ہوتے۔
نئی مہم ایسے وقت شروع ہوئی ہے جب اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف تحریک چلانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے مقاصد علیحدہ ہیں، کہ عمران خان وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی علامتی طور پر اپنی جماعت کو بحال کرنے کے لیے شرکت کرے گی۔
احتجاج جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگا اور جو اعتراض ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوگا، تو یہ لائے عمل ہمیں ان کی طرف سے نظر آتا ہے اپوزیشن کی طرف۔
تاہم ایاز امیر کہتے ہیں کہ دھرنا 2016 وزیر اعظم کو اقتدار سے ہٹا نہیں سکتا کیونکہ اس کا فیصلہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
فیصلہ نہ عمران خان نے کرنا ہے، نہ طاہر القادری نے کرنا ہے، فیصلہ اوروں نے کرنا ہے۔ کیا وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ان کے ذہن میں کیا سوچ ہے ہمیں نہیں پتا۔ وہ انہوں نے اگر کسی چیز کا فیصلہ کیا تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے صرف حالات پیدا کرنے ہیں، ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس سے اقتدار میں تبدیلی آ سکے۔
لیکن اس سے پہلے بھی جو 2014 کا دھرنا تھا وہ کامیاب نہیں رہا۔
تو کامیابی یا ناکامیابی کی بات نہیں ہے، اس وقت انہوں نے آپ یوں کہہ لیجئے قناعت سے کام لیا تھا، ان کے مقاصد ہوں گے ایسے، شاید حالات وہ سمجھتے تھے کہ نہیں تھے، نئے نئے چیف آئے تھے، یہ پرانے جرنیل بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کون پش کر رہا تھا، لیکن فوج نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اقتدار پہ قبضہ نہیں کرنا، کرنا چاہتے تو ان کا تو کچھ اقتدار رہ ہی نہیں گیا۔ اقتدار کی جو جنازہ ہے وہ تو شارہ آئین میں ایک چارپائی کے اوپر پڑا ہوا تھا، تو اس وقت اگر وہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے کرنا ہے تو انہیں کچھ زیادہ ٹرک بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ایک پھونک مارتے تو اقتدار تو جا چکا تھا۔
کیا حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجی ہے؟
تو حکومت ہمیں ڈس ایرے میں لگتی ہے اور اس کا تعلق اپوزیشن سے یا ان کی اسٹریٹجی سے نہیں ہے، لائے عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق نواز شریف صاحب کی ایک اپنا انداز حکمرانی ہے جس میں وہ بالکل بہت اہم مواقع کے اوپر یا خاموش ہو جاتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ یہ طوفان گزر جائے گا، تو اس وقت میرے خیال میں وہ طوفان گزر جانے کا انتظار کر رہے ہیں، اس فیز میں۔
یہ طوفان کتنا تباہ کن ثابت ہوگا، مانسون کی بارشوں کی طرح فی الحال پیش گوئی کرنا مشکل ہوگا۔ अंबर शमसी, बीबीसी न्यूज, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के मौजूदा फौजी सरबराह से मुतालिक खबर के बाद साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ का जिक्र, जिनके खिलाफ आइन शिकनी के मुकदमे की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने मुलजिम के वकला से पूछा है कि वो किस हैसियत से एक ऐसे शख्स का दिफा कर रहे हैं जिसे अदालत ने इश्तिहारी करार दिया है। अदालत की तरफ से जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद उनके बारे में इश्तिहारात मुलजिम की पाकिस्तान में वाकई रिहायश गाहों के बाहर आवेजा कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की सरबराही में तीन रुकनी खसूसी अदालत ने आज मुलजिम परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी के मुकदमे की समाअत की। समाअत के दौरान बेंच के सरबराह ने परवेज मुशर्रफ के वकला अहमद रजा कसूरी और फैसल चौधरी से इस्तफसार किया कि अदालती अहकाम के बावजूद उनके मुवक्किल अदालत में पेश नहीं हो रहे, जिसके बाद अब उनको इश्तहारी करार देने और उनकी जायदाद की जब्तगी से मुतालिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, तो अब वो किस हैसियत में अदालत में पेश हो रहे हैं। मुलजिम के वकला का कहना था कि वो इस मुकदमे को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अदालत की मुआवनत करेंगे। अहमद रजा कसूरी का कहना था कि अगर अदालत उन्हें नहीं सुनना चाहती तो फिर वो तहरीरी तौर पर लिख कर दें तो वो कमरा अदालत से बाहर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुलजिम को इश्तहारी करार देने से मुतालिक अदालती कार्रवाई शुरू की जाए तो उनके वकला पर अदालत में पेश होने पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। बेंच के सरबराह ने परवेज मुशर्रफ के वकला से कहा कि वो पहले अदालत को मुतमईन करें कि वो एक ऐसे शख्स की क्यों वकालत कर रहे हैं जो अदालत में पेश ही नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि अगर अदालत मुतमईन हुई तो फिर उनको इस मुकदमे में दलाल देने की इजाज़त दी जाएगी। खसूसी अदालत ने साबिक फौजी सदर की जायदाद से मुतालिक तफसीलात जमा न करवाने पर बरहमी का इजहार करते हुए वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी को तोहीन अदालत में इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इस मुकदमे की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वाज़ह रहे कि साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ सिर्फ एक मरतबा खसूसी अदालत में पेश हुए हैं और उन पर इस मुकदमे में फर्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलजिम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के बाद परवेज मुशर्रफ 3 माह कबल बैरून मुल्क रवाना हो गए थे और आज तक वतन वापस नहीं आए। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के कबायली इलाके कुरम एजेंसी में हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फाटा के सदर और समाजी रहनुमा हामिद तूरी को नामालूम मुसल्ला अफराद ने उनके फ्लैट में फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। पेशावर से नामानिगार रिफतुल्ला औरकज़ई की रिपोर्ट।
पॉलिटिकल इंतजामिया कुरम के एक अहलकार ने बीबीसी को बताया कि कत्ल का ये वाकया पीर और मंगल की दरमियानी शब कुरम एजेंसी के सदर मुकाम पारा चिनार में पेश आया। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि पीपल्स पार्टी फाटा के सदर और समाजी रहनुमा हामिद हुसैन तूरी को गुज़िश्ता रात किसी की टेलीफोन कॉल मौसूल हुई थी, जिस पर वो गांव शेबलान से पारा चिनार शहर में वाकई अपने फ्लैट आ गए थे। उनके मुताबिक आज सुबह जब पीपल्स पार्टी के कारकुन उनके फ्लैट पहुंचे तो वहां वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। उन्होंने मजीद बताया कि हामिद तूरी के जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी थे और उन्हें सर में गोली मारी गई है, जिससे उनकी मौत वाकई हुई। मकतूल के कमरे से टीटी पिस्तौल का एक खोल भी बरामद हुआ है। पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक वाकी की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। उधर इस वाकी की जिम्मेदारी कालेदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हकीमुल्ला मसूद ग्रुप के तर्जुमान कारी सैफुल्ला ने कबूल कर ली है। ख्याल रहे कि हामिद हुसैन तूरी का शुमार पारा चिनार के अहम सियासी और समाजी रहनुमाओं में होता था। वो सन 2013 के आम इंतखाबात में हल्का NA-47 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। ताहम बादजा वो एयर मार्शल रिटायर्ड सैयद कैसर हुसैन शाह के हक में दस्तबरदार हो गए थे। कुरम एजेंसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन और तूरी बंगश कबाइल ने हामिद हुसैन तूरी की कत्ल की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की है। ये अमर भी अहम है कि कबायली इलाकों में सियासी रहनुमा और हुकूमती हामी कबायली मशरान एक अरसे से शिदत पसंदों के हमलों के जद में रहे हैं। تاہم فاٹا میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آنے کے باوجود بھی ہدف بنا کر قتل کے واقعات پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کرم ایجنسی فرقہ وارانہ فسادات کے سلسلے میں انتہائی حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں یہاں ہونے والے فرقہ وارانہ جھڑپوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم کچھ عرصے سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال میں قدر بہتری آئی ہے، جس سے تشدد کے واقعات بھی کم ہو گئے تھے۔ رفعت اللہ ارکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اب ایک خبر پاکستان کے صوبہ پنجاب سے، جہاں ضلع گجرات کی تحصیل سرائے عالمگیر میں مبینہ طور پر توہین آمیز ایس ایم ایس بھیجنے پر ایک مسیحی نوجوان کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سرائے عالمگیر کے قریب ہی واقع صوبہ پنجاب کے شہر جہلم میں 8 ماہ قبل توہین مذہب کے مبینہ واقعے کے بعد فوج تعینات کرنی پڑی تھی۔ کیا پنجاب میں توہین مذہب کے مقدمات بڑھ رہے ہیں؟ تفصیل کے ساتھ صبا اعتزاز۔
سرائے عالمگیر میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ندیم جیمز کے مسلمان دوست نے ان کے خلاف پاکستان کے دفعہ 295C کے تحت مقدمہ درج کروایا ہے۔ پولیس کے مطابق دوست نے بتایا کہ جیمز نے انہیں واٹس ایپ چیٹ پر پیغام بھجوایا تھا، جس میں مبینہ طور پر توہین آمیز مواد تھا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا اور ان کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اسی علاقے کے قریب 8 ماہ پہلے توہین مذہب کے مبینہ واقعے کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے حکام احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور ندیم جیمز کے اہل خانہ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کے مطابق ایف آئی آر کی تفصیلات کے بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پنجاب میں گزشتہ عرصے میں توہین مذہب اور دفعہ 295C کے تحت مقدمات درج ہونے کے واقعات بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ مہینے پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں سزائے دہشت گردی کی ایک عدالت نے 3 افراد کو سزائے موت دینے کا حکم دیا تھا۔ دوسری جانب گوجرانوالہ کے قریب جہلم کے علاقے میں کچھ ماہ قبل توہین مذہب کے الزامات کی وجہ سے مشتعل ہجوم نے جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی فیکٹری جلا دی تھی اور علاقے میں فوج کو تعینات کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 22 افراد کے اوپر توہین مذہب کے مقدمات درج ہوئے ہیں، جن میں 15 مسلمان، 4 عیسائی اور 3 احمدی افراد شامل ہیں۔ صبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فراق کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
پاکستان میں ریڈیو، ٹی وی اور فلمی صنعت سے منسلک رہنے والی معروف شخصیت آغا ناصر کا اسلام آباد میں انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی عمر 79 برس تھی اور وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالی۔ 1937 میں ممبئی میں پیدا ہونے والے آغا ناصر پاکستان میں سرکاری ریڈیو اور ٹی وی پر کئی اہم ترین عہدوں پر فائز رہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1955 میں ریڈیو پاکستان میں بحیثیت براڈ کاسٹر کیا تھا اور بعد ازاں وہ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ 1964 میں وہ پی ٹی وی سے منسلک ہو گئے تھے اور یہاں بطور ہدایت کار اور پروڈیوسر کام کیا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے پی ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے۔ آغا ناصر کی ایک تخلیق تعلیم بالغاہ ڈرامے کو پی ٹی وی پر نشر کیے جانے والے بہترین ڈراموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں بھی اس وقت کے معاشرتی مسائل کو تفریحی انداز میں پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ایک سوتی جھلک،
مدرسے کو کو ایجوکیشن بنا کر کیا لڑکوں کو تباہ کر دوں؟
اجی بیرے ہو گیا ہو کیا؟ میں کہہ رہی ہوں لگڑیاں تو بیٹھیں گے تو اس لوگ میں دھواں نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟
آغا آغا ناصر نے کئی فلموں میں ہدایت کاری بھی کی جن میں وحید مراد اور طلعت اقبال جیسے اداکاروں نے کام کیا تھا۔ مرحوم ایک نفیس انسان اور ایک اچھے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے کل 6 کتابیں تحریر کی اور ان کی ثقافت پر تحریروں کو کافی پسند کیا گیا۔ ان کی آخری کتاب سرکاری ٹی وی کی تاریخ پر مبنی تھی۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک نجی ٹی وی چینل سے بھی منسلک رہے۔ ریڈیو پاکستان کی کمل نصیر کے ساتھ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا،
ایکچولی ریڈیو اور ٹی وی میں جو جاب ہے پروڈیوسر کی ہے، بس وہی جاب ہی وہ ہے، تو میں نے بھی جوائن اسی لیے کیا تھا اور کام بھی، تو ابھی تک بھی میں ایم ڈی ہو گیا، چیئرمین ہو گیا، کیا کیا ہو گیا۔ لوگوں کو میں یہ کہتا تھا کہ میں ذات کا پروڈیوسر ہوں، مجھے شوق تھا اور میں کروں، میں نے لکھنے کا مجھے شوق تھا، تو کالج میں ڈرامے لکھنے لگا اور میں ٹھیک ٹھاک ڈرامے، مطلب جو اسٹوڈنٹ لائف جیسے لکھے جا سکتے ہیں، تو وہ ایک چلتی رہی۔
آغا ناصر کو ان کی خدمات کے نتیجے میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ آغا ناصر کے انتقال پر سرکاری سطح پر اور ذرائع ابلاغ میں شدید دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان کے ایک ساتھی اور ہمسائے اور پی ٹی وی کے سابق ڈائریکٹر پروگرام خواجہ نجم الحسن نے ان کو کچھ یوں یاد کیا۔
آغا صاحب جو ہے نا ایک تہذیب کا نام ہے، ٹیکنیکلی مجھے چند لوگ ایسے ہیں، اسلم صاحب ہو گئے، آغا صاحب کے جو بے حد اسٹرانگ تھے، کریٹو بہت زیادہ تھے، انٹیلیجنٹ بہت زیادہ تھے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ 1964 سے 1970 جو تھا وہ لاہور سینٹر، وہ ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں وہاں پہ ریکارڈنگ ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اسٹوڈیو کی اسپیس کا نہیں، اپنی کریٹو ایبلٹی پہ یقین تھا۔ اب دیکھیے انہوں نے وہاں سے شب تمثیل ہوتا تھا اور اس میں اتنے بڑے بڑے آئیکن انٹروڈیوس کرائے جس میں کبھی خان صاحب تھے، مہناز رفیع، شمیم ہلالی۔ اصل میں یہ لوگ جو پرانے ہمارے جن کے جو تہذیب اور تمدن کا خیال رکھتے تھے، ان میں کلچرل بیک گراؤنڈ کا بہت دیکھتے تھے، آرٹسٹوں کا بھی اور پروڈیوسرز کے بارے میں بھی۔
آج شام اسلام آباد کے ایک قبرستان میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں وہیں سپرد خاک کر دیا گیا، جس سے ریڈیو اور ٹی وی کی تاریخ کا ایک اہم باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔ براڈکاسٹر صفدر ہمدانی نے ایک لمبے عرصے آغا ناصر کے ساتھ کام کیا اور انہیں قریب سے بھی دیکھا۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ان سے بات کی اور پوچھا کہ پاکستان ٹی وی اور ریڈیو میں آغا ناصر کا کیا مقام تھا۔
دیکھیے آغا صاحب ان لوگوں میں سے تھے کہ ریڈیو جسے ہم تہذیب کا ادارہ کہا کرتے تھے، وہ اس تہذیب کے ادارے ریڈیو کے نمائندے تھے، یہ اس چیز کے بانیوں میں سے تھے۔ آغا صاحب نے اپنی زندگی جو ہے وہ بالکل ریڈیو کے ایک براڈ کاسٹر کے طور پہ گزاری ہے۔ میرے بالکل ذاتی تجربہ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ میں نے پوچھا تھا کہ آغا صاحب آپ اپنے آپ کو ڈائریکٹر جنرل نارملی کہتے نہیں ہیں، ملاقات کرواتے ہوئے تو کہنے لگے کہ میرے نزدیک بہت اچھا پروڈیوسر ڈائریکٹر جنرل سے بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ سامعین اسی کو جانتے ہیں۔ وہ اس نظریے کے آدمی تھے۔
ریڈیو پاکستان کے سربراہ بھی رہے، پی ٹی وی کے بھی سربراہ رہے ہیں، ساتھ فلمی صنعت سے بھی ان کا واسطہ تھا، کیا یہ ایک آرٹسٹ بھی تھے؟
یوں تو شاید ڈراموں وراموں میں انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن ڈرامہ رائٹر بہت بڑے تھے۔ ان کا یہ جو رخ ہے وہ پوری طرح سے اجاگر نہیں ہوا، ان کے ڈراموں کی کتابیں بھی چھپ چکی ہوئی ہیں جو ڈرامے انہوں نے لکھے تھے، لیکن ٹیلی ویژن ڈرامے کی اسکرپٹ رائٹنگ چونکہ ایک بڑی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، تو آغا ناصر صاحب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسکرپٹ رائٹنگ ڈرامے کی جو ہے اس کو متعارف بھی کروایا تھا، اس میں جدت بھی پیدا کی تھی اور اس میں فروغ بھی دیا تھا۔ لیکن آدمی کا یوں پرفارم کرنا ضروری نہیں ہے، اسے ذہنی طور پر آرٹسٹ ہونا چاہیے۔ آغا صاحب ذہنی طور پر، دیکھیے ریڈیو انہوں نے 1955 میں جوائن کیا تھا، اور کمال کی بات یہ دیکھیے جب ٹیلی ویژن شروع ہوا ہے پاکستان میں 64-65 میں، تو اسے سب ریڈیو کے لوگوں نے شروع کیا۔ جو آغا بشیر صاحب تھے لاہور ریڈیو کے اسٹیشن مینیجر، وہ پہلے اسٹیشن مینیجر بنے لاہور ٹیلی ویژن کے، مختار صدیقی صاحب پہلے اسکرپٹ رائٹر بنے، آغا ناصر صاحب، ظہیر بھٹی صاحب، اسی طرح ان کے ساتھ 3-4 لوگ، اور یہ سب کے سب فیض صاحب نے ان لوگوں کو دراصل اور اسلم اظہر صاحب نے منتخب کیا، اور یہ سارے کے سارے ٹیلی ویژن میں آئے۔ تو اس ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھنے والے لوگ بھی یہی تھے۔
براڈ کاسٹر صفدر ہمدانی، جن سے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی۔ کرکٹر شاہد آفریدی کا انٹرویو ذرا دیر میں آنے کو ہے۔ آپ بی بی سی اردو سروس کا پروگرام سربین سن رہے ہیں۔
ہم سے
سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراق کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست آئے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-75 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب ذکر کرکٹ کا. گو کہ شاہد آفریدی انگلینڈ کے دورے پر آنے والی پاکستانی ٹیم کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن جب گفتگو پاکستان کے کرکٹرز کی ہو تو وہاں بوم بوم آفریدی کا نام ضرور سامنے آتا ہے. ٹی ٹوینٹی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں کہ اسپاٹ فکسنگ کے سزا یافتہ بالر محمد عامر کے بارے میں برطانوی میڈیا کی منفی سٹوریز عامر کی کارکردگی متاثر نہیں کریں گی. شاہد آفریدی بی بی سی ہیڈ کوارٹر تشریف لائے. ہمارے نامہ نگار عادل شاہزیب نے ان سے خصوصی انٹرویو میں پہلا سوال محمد عامر کے بارے میں ہی کیا.
پلیئر جن سے ان کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے کہ ٹف ٹائم دیں گے ہمیں, تو ان اس پلیئر کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں کا میڈیا. میں سمجھتا ہوں کہ محمد عامر ایک کم عمر میں کافی میچیور ہے اور ایک مینٹلی بڑا اسٹرانگ لڑکا ہے. پریشر ہوگا, ایسی بات نہیں کہ پریشر نہیں ہوگا اس پہ. کراؤڈ میں بھی کچھ آوازیں آئے اس کو, لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ کافی اسٹرانگ بچہ ہے, تو انشاءاللہ وہ اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے گا.
اچھا, گزشتہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہارنے کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ ٹی ٹوینٹی سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے, جو کہ آپ نے نہیں کیا, تو آپ خود کو کتنا فٹ محسوس کر رہے ہیں؟
میں کبھی بھی اپنے آپ کو ٹیم کے اوپر کبھی بوجھ رکھ کے کھیلا ہی نہیں ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے کھلایا اور عزت سے کھیلوں گا, عزت سے کرکٹ چھوڑوں گا. ایک پلان تھا میرا کہ میں یہ ٹیم ایک اچھی ٹیم بنا کے چھوڑ کے جاؤں, جو میرا پہلے پلان تھا, اس لیے میں نے اناؤنس کی تھی. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یار اگر یہ کھیل سکتے ہیں تو ان سے میں ابھی بھی بہتر ہوں, تو میں نے کپتانی چھوڑ کے میں نے کہا ایز اے پلیئر تو میں ابھی بھی ان سے بہت بہتر ہوں. تو فٹنس کی جو بات ہے الحمدللہ زبردست, کوئی پرابلم نہیں کسی بھی قسم کی. اپنی روز ٹریننگ کرتا ہوں جب تک کرکٹ کھیل رہا ہوں ایز اے پروفیشنل طریقے سے, جس طرح اپنے کرکٹرز کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اس طرح رکھ رہا ہوں. اور جتنا بھی عرصہ ہوگا جب تک میں سمجھ رہا ہوں کہ میں چاہے پاکستان ہو چاہے پاکستان نہیں ہو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میں اپنی کرکٹ کھیل رہا ہوں, ڈیڑھ دو سال کرکٹ کو انجوائے کروں گا اچھی طریقے سے.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ نہ بھی کیا گیا تو آپ کو پرواہی نہیں ہے؟
مجھے کوئی نو ایشو. مجھے جب انضمام الحق سے میری بات ہو رہی تھی, انزی بھائی سے بات ہو رہی تھی پاکستان میں, تو میں نے انزی بھائی کو یہ کہا تھا, میں نے انزی بھائی آپ اپنے پلیئروں کو چانس دیں پہلے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ نیا ٹیلنٹ ہے پلیز آپ ان کو چانس دیں, مجھے سائڈ پہ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب آپ کو فیل ہو آپ مجھے چانس دے سکتے ہیں.
یہ جب ٹیم سلیکشن ہوتی ہے پاکستان میں کرکٹ ٹیم کی, تو اس میں فیورٹزم اور سیاست کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ میرٹ کو کتنا ایڈریس کیا جاتا ہے؟ صحیح آنےسٹ آنسر دیں.
جس طریقے کا ٹیلنٹ سامنے اس وقت آ رہا ہے, بہت باتیں کرتے ہیں ہم لوگ ٹیلنٹ پاکستان میں, بڑا ٹیلنٹ
مطلب آپ کے خیال میں پاکستان میں ٹیلنٹ ہے ہی نہیں,
ابھی وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جس لیول کی کرکٹ کی ڈیمانڈ پلیئرز کی.
اچھا, پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات کو کیسے چلایا جا رہا ہے آپ کے خیال میں, کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور کہاں پہ ان کو درست کیا جا سکتا ہے؟
یار کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میں خود بھی ابھی سینٹرل کانٹریکٹڈ ہوں, تو میرے لیے کھل کے بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, ورنہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن مجھے پتا ہے کل کو نوٹس آ جائے گا گھر پہ. اسٹیج پہ بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, پھر کبھی جب کرکٹ چھوڑیں گے پھر بیٹھیں گے پھر بات کریں گے.
میری وجہ سے آپ کو نوٹس نہ ملے,
کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں.
خواتین کی کرکٹ کے فروغ کے لیے پاکستان میں کرکٹ بورڈ کو کیا کرنا چاہیے؟
پہلے ذرا لڑکوں کی ٹیم ٹھیک ہو جائے, پھر لڑکیوں پہ بھی آ جاتے ہیں. تھوڑی لڑکوں کی ٹیم انشاءاللہ, ذرا اکیڈمیز وغیرہ, اب ہمیں اتنی کم فیسلٹیز ہے تو ان بےچاریوں کو کتنی کم فیسلٹیز ہوں گی.
ٹی ٹوینٹی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی جو ہمارے نامہ نگار عادل شاہزیب سے بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اسٹیو اسکاٹ, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. خالد کرامت کو سربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں شمائلہ جعفری سے خبروں کا خلاصہ.
وزیراعظم نریندر مودی نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں عوام سے امن کی اپیل کی ہے. کشمیر میں علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد ہونے والی جھڑپوں میں 32 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. چین نے بحیرہ چین پر اپنے دعوے کو مسترد کیے جانے کے عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. اٹلی کے جنوب میں دو مسافر ٹرینوں کے تصادم میں کم از کم 20 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کو کھول دیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے صدر اور نائب صدر کے حامیوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کے بعد ایئرپورٹ کو کمرشل فلائٹس کے لیے بند کر دیا گیا تھا. آسٹریا میں حکومت اس مکان پر قبضہ کرنے کے لیے قانون سازی کر رہی ہے جہاں ایڈولف ہٹلر کی پیدائش ہوئی. مکان کے مالک نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا. امریکی ریاست مشیگن میں ایک مسلح شخص نے عدالت کے باہر فائرنگ کر کے دو پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا.